احسان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ المؤمنون کی تفسیر، ترجمے اور معارف کے حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو کے 10ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور خدا وند کریم کی عطا کردہ عنایات سے ہم یہ مراحل طے کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کی عنایات اور اس کا لطف جب تک شامل حال رہے گا، ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ کل جو ہماری گفتگو کا موضوع تھا، اور ہم نے کل کی گفتگو میں جو چیز دیکھی، دو باتیں جو کل امپورٹنٹ تھیں، ان میں سے ایک یہ کہ پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کس طریقے سے تمام امتیں، تمام انبیاء کی امتیں ایک تھیں اور ایک ہیں، اگر وہ صحیح معنی میں اپنے انبیاء کے جو اقوال ہیں ان کی اگر پیروی کریں، تو ان میں کوئی آپس میں فرق نہیں ہے، کیونکہ سارے انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس اعتبار سے انبیاء کے جتنی بھی امتیں ہیں، جتنے بھی ان کے آئین اور جتنی بھی ان کی شریعتیں ہیں، وہ در واقع سب ایک ہیں۔ بعد میں آنے والے انبیاء، پچھلے انبیاء کی جو ہے وہ شریعت اور پیغام میں صرف تکمیل اور تکامل کی طرف اس کو لے کر گئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے نزول کے ذریعے سے آئین، شریعت اور پیغام اور وحی رسالی کے اعتبار سے جو مرحلہ ہے وہ اپنے کمال اور اتمام کو پہنچا۔ یقیناً میں اس بحث کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ تمامیت اجزاء کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور وہ قرآن اور شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے ذریعے سے اتمام تک پہنچی اپنے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کو جب کامل اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو پھر کمال جو اس کے اندر ہوگا وہ اجزاء کے اعتبار سے نہیں ہوتا، کمال جو ہوتا ہے وہ اس کے ہدف نہائی، بنی جب اس کا مقصد حاصل ہو رہا ہو۔ اور چونکہ دین کا جو اور شریعت کا جو اصل مقصد ہے، کہ جس کے لیے دین و شریعت کو بھیجا گیا، وہ اس کی اجرائی کیفیت ہے، یعنی یہ کہ دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ وہ کتابوں میں اور آئین کے عنوان سے جو ہے وہ محفوظ رہے، بلکہ حقیقت دین یہ ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان میں جاری کیا جائے۔ اور اس اجرا کے لیے جس وقت اس کا کمال کب ہوگا، کہ جب وہ اپنی ہدف کی طرف جائے، یہ ہدف کی طرف لے جانے والی چیز امامت ہے، کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حکم پروردگار مولا کائنات کو غدیر خم میں ولی اور امام کے عنوان سے جو ہے وہ منسوس کیا اور منسوب کیا، تو اس منسوب کے ساتھ، اس نصف کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ خوب، اب یہ جو مکمل دین ہے، گزشتہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو اب اس مرحلے میں آ کر اصولاً اسلام کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن خدا فرماتا ہے کہ سب نے جو ہے وہ اپنا الگ الگ راستہ اختیار کیا، اور جو ان کے پاس تھا اس سے وہ خوش تھے، اور جہالت اور تعصب کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے مال اور اولاد کے ذریعے سے، اور ہم نے بھلائی میں جو ہے ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ سرعت اختیار کی ہے، جبکہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعاً خیرات یعنی بھلائی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے اور جو حقیقی معنوں میں پروردگار کے ماننے والے ہیں ان کا پروردگار نے ذکر کیا خشیت کا، ان کے اشفاق کا، اور وہ لوگ جو ہے اللہ کی آیات پر یقین اور ایمان رکھنے والے، شرک نہ کرنے والے، مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹانے والے، اور خیرات اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ سرعت بھی اختیار کرتے ہیں یعنی جلدی بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ اور مسابقہ بھی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا نکلف نفسا الا وسعھا، بھلائی میں، خیرات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا اور یہ ساری کوششیں کرنا، اس سب کا جو دائرہ ہے وہ تمہاری وسعت وجودی میں ہے. ضروری نہیں ہے، اس پہ غور کیجئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں بہت مالدار ہوں اور پھر میں بہت پیسے نکالوں گا تب اللہ خوش ہوگا. نہیں، میری جو وسعت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، مجھے اس نے جتنا دیا ہے میں اس میں سے جتنا نکالوں گا. اب میں نے کل بھی مثال دی تھی آپ کو کہ اگر میں غریب ہوں اور میں بہت تھوڑا سا نکالتا ہوں لیکن خلوص کے نکال ساتھ نکالتا ہوں، اللہ کے نزدیک وہ قبول ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھی ہے جو حق بات کرتی ہے، یعنی کیا، جو اس کتاب نے ریکارڈ کیا ہے وہ بالحق بیان کرتی ہے. کوئی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی کوئی ایک اس ریکارڈنگ کے اندر ذرہ برابر بھی ظلم کا جو شائبہ ہے وہ موجود نہیں ہے. یہاں تک بات کرنے کے بعد اب سورہ مبارکہ مومنون کی 63 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ بل کہہ کر بات کو جو ہے وہ دوبارہ پچھلے افراد کی طرف پلٹا رہا ہے. کون؟ کہ جو اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور دولت عطا کی ہے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، یہ جو ہم کتاب، اور دیکھیں یہ جو اس سارے چیزوں کے بارے میں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی امت ہے جس کو یہ بتایا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ عقائد اور اصول دین کے اعتبار سے شریعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. توحید، نبوت، قیامت کا جو تصور ہے، فرشتوں کا جو تصور ہے، اعمال کے جو حفاظت کا جو عقیدہ ہے، قیامت کے دن جو چیزیں پیش آنی ہیں اور قیامت میں جس طرح سے حساب کتاب ہونا ہے، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک اور ان کی امت میں آج تک یہ عقیدے جو ہیں اور یہ اصول دین جو ہیں وہ سب میں یکساں ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. غمرہ کا معنی میں نے کل معنی کیا تھا، اور غمرہ کا جو اصل یعنی اصل جو معنی ہے وہ پانی جس جگہ پر جمع ہو جائے اور پھر اس جگہ پر آثار، یعنی پانی اپنی حرکت کے ساتھ جب آثار کو مٹاتا ہے اس کیفیت کو غمرہ کہتے ہیں، اور غمرہ اسی پانی کو کہتے ہیں کہ جو آثار کو مٹا دے. اسی سے مراد لی گئی ہے وہ کیفیت کے جہاں پر جہالت اور تعصب ایمان کے آثار کو مٹا دیتی ہے. بل قلوبہم فی غمرہ، یہ جو لوگ ہیں کہ جو اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دولت دیے ہیں اور بڑا ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ ان کے دل جو ہیں وہ اس جہالت میں، اس نادانی میں ہیں کہ جس میں یہ لوگ ڈوب چکے ہیں تعصب کی وجہ سے. پس بل قلوبہم فی غمرہ، اس جہالت میں، من ھذا کا اکثر نے علماء نے فرمایا کہ اس بات یا اس کتاب کی طرف سے جو ہے وہ کس میں ہیں؟ جہالت میں ہیں، بھول چکے ہیں اس بات کو کہ کوئی کتاب ہے جو کہ ان کے اعمال کو نوٹ کر رہی ہے. پس ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون، بلکہ ان کے کیا ہے؟ کچھ اعمال اس کے علاوہ ہیں. اس کے علاوہ سے کیا مراد ہیں؟ کہ ان کی نیکیوں کے اور ان کی جو بعض اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ چونکہ غفلت میں ہیں تو ان کو یہ بات نہیں معلوم، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں وہ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں کہ جن سے وہ اس وقت جو ہے متوجہ نہیں ہیں. یعنی دیکھیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ وہ کچھ اپنے اعمال اور کچھ افعال کے بارے میں متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے جو ہے کام انسان کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ انسان اپنی جہالت اور نادانی میں انجام دے چکا ہوتا ہے اور ان کو بھول چکا ہوتا ہے. اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس نادانی کی وجہ سے، اس جہالت کی وجہ سے لہا عاملون، مسلسل اس کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے گا، یہ جو لہا عاملون ہے یہ بالکل وہی ترکیب یا اسی انداز سے ہے جس طریقے سے شروع میں فرمایا لِلزَّکَاۃِ فَاعِلُونَ، مسلسل اپنی مال کو جو ہے وہ پاک کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ بے عین ہی اسی طرح سے ایک تو یہ اپنی جہالت کے اندر اور نادانی کے اندر بہت سارے اعمال کو انجام دے رہے ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے، اور پھر لہا عاملون ان چیزوں کو مسلسل انجام دے رہے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ہم کام انجام دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لہذا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یج ارون، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم، کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کے مترف ان کو پکڑ لے گا عذاب کے حوالے سے، ہم نے ان لوگوں کو اخذنا بلا عذاب، عذاب کے ذریعے سے ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کن لوگوں کو؟ مترفیہم۔ مترفیہم کیا چیز ہے، کون لوگ ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو اور آپ تھوڑا سا ذرا پیچھے کی طرف آئیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 33 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا۔ یہاں پہ میں نے اعتراف کے معنی بیان کیے تھے۔ اعتراف کا معنی بتایا تھا معنی آپ کو کہ طرفہ، اس کا اصل لفظ مجھے مادہ ہے طرفہ، عیش و عشرت کو کہتے ہیں۔ اطرفہ ہم نے، اطرفناہم ہم نے ان کو عیش و عشرت دی، ہم نے ان کو ناز و نعمت دی۔ اسی اطرفنا سے لفظ مترف، یعنی وہ لوگ کے جن کو آسائش دی گئی، جن لوگوں کو عیش و عشرت میں رکھا گیا۔ جب ہمارا عذاب، ہم عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیتے ہیں کن کو؟ مترفیہم، جو کہ ناز و نعم میں اور عیش و عشرت کے اندر مبتلا تھے، اور یہ کسی نے دیا؟ یقیناً یہ سارا کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، تمام مال، تمام دولت، تمام جتنے بھی اولاد کی کثرت ہے، جتنی بھی قدرت ہے، جتنا کچھ بھی ان کو دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس مال، دولت، اولاد کی کثرت اور ان بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جاری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، یا ہم سے راضی ہے، یا مثلا ہم خاص لوگ ہیں، ہم چاہے غلطیاں بھی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس طرح کے بہت سارے عقیدے، دیکھیے یہ افکار جو ہیں وہ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں ہیں، ہر تقریباً قوم اور ملت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے افکار آپ کو مل جائیں گے کہ ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ایمان لا کر گویا خدا کے اوپر احسان کیا ہے، یا ہم اس مذہب سے منسلک ہو کر جو ہے وہ گویا ہم نے کوئی خدا کے اوپر احسان کر دیا ہے، اور اب خدا مجبور ہے، ہم چاہے گناہ کریں، چاہے ہم غلط باتیں کریں، ہم چاہے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، چاہے ہم خدا کے جو ہے وہ حقوق کا خیال نہ رکھیں، عبادات کو انجام نہ دیں، ہم چاہے جتنے مرضی برے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گا؟ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں جانے دے گا۔ اب دیکھیں، ایک مرتبہ یہ یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ انسان کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے، یہ جو حسن ظن ہے یہ ایک الگ کیفیت ہے، اور اس کے پر ایک بحث بھی ہے۔ ایک جگہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ یہ جو بات ہے، اس سے اصل جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو جیسا دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مثلا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچے کہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، میرے اوپر سختیاں کرتا ہے، میرے ساتھ یوں کرتا ہے، میرے ساتھ، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عمل بھی ویسے ہی کرنے لگتا ہے اور واقعی اس کی چیزیں مشکل ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے پر بعض لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے خوشگمان ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، میرا اللہ ہے جو مجھے مشکلوں سے نکالتا ہے، بالآخر میری مشکلیں حل ہوتی ہیں، کون کرتا ہے حل؟ درست ہے کہ میں مشکلوں میں پڑتا ہوں، میں مشکلوں میں پڑتا ہوں اپنی وجہ سے، لیکن میرا پروردگار ہے جو مجھے ہر مرتبہ بچاتا ہے۔ آج تک مجھے بہت سارے مسائل سے، انسان اپنے طرف اطراف میں غور کرے، میں اس بات کو بھی کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں اور آج بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قبرستانوں کے چکر لگائے، اسے چاہیے کہ وہ ہسپتالوں کو جا کر دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ پاگل خانوں کو جا کر دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اسپیشل اسکول کے جو بچے ہیں اور ایسے افراد ہیں ان کو جا کر دیکھے، اسے چاہیے کہ بعض اوقات موقع ہو تو جیل اور اس طرح کے مقامات پر جا کر دیکھے۔ عدالتوں کے چکر لگائے یا مختلف جگہوں کے چکر لگائے، جب یہاں پر جاتا ہے انسان اور دیکھتا ہے کہ لوگ نہ جانے کیسی کیسی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیسے کیسے مسائل ہیں، تو کبھی انسان بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ میرے اندر ایسی کیا بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مشکلوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے، آپ کبھی غور کریں گے، بہت سارے ہسپتال میں پڑے ہوئے افراد آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ایک چھوٹی سی غلطی کے نتیجے میں اپنی جو ہے نا وہ زندگی کو خطرے میں ڈال دیا یا ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. کیا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے نہیں ہو سکتی تھیں؟ کیا ہماری وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اسی طرح سے جیسے اس کے لیے آج جو ہے وہ یا جسمانی نقصان یا مالی نقصان کا باعث بنی، ہمارے لیے نہیں بن سکتی؟ تو کون ہے جو ہماری ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اس خطرناک حد تک جانے نہیں دیتا؟ میرا اور آپ کا کیا رول ہے اس میں؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا اور آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ کون ہے کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی سی چیزوں، جیل میں آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی غلطی کی تھی سامنے والے نے، وہ بہت بڑا اس نے غلطی نہیں کی تھی، لیکن وہ چھوٹی سی غلطی اس طریقے سے مثلا لوگوں کے ہاتھ چڑھی یا کیا ہوا اور لوگوں نے بلیک میل کیا، یہاں تک کہ بیچارہ جو ہے وہ جرم کرنے پہ مجبور ہو گیا. کیا ویسی چھوٹی غلطیاں ہم نہیں کرتے؟ تو ہماری غلطیوں کو کسی غلط ہاتھ میں پڑنے سے کون روک دیتا ہے، کون بچاتا ہے؟ اس طرح سے بے تحاشا مسائل ہیں. انسان واقعا اپنی زندگی میں غور کرے تو اسے پتہ لگے گا کہ پروردگار کس قدر ہمارے اوپر احسان ہے اس کے. اسی طرح سے اب یہ جو اللہ تعالیٰ، اچھا یہ جو بحث ایک الگ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں گمان کیا رکھتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جرأت کے مرحلے میں داخل ہو جائے، بغاوت کے مرحلے میں داخل ہو جائے، یہ سمجھنے لگے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجبور ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی ایسا وعدہ کر لیا ہے کہ جی تم جو مرضی گناہ کرو، جو مرضی تم غلط کام کرو، ہم جو ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے؟ اللہ سے تم نے اسے کوئی عہد لیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب نہیں کرے گا؟ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ناز و نعم اور عشرت میں مبتلا ہونے کے بعد بعض اوقات یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا کہ ان کو عذاب نہیں کرے گا، یہ دنیا کے جو مرضی چاہے غلط کام کرتے رہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرا خاص طور پر مترفیہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب عذاب آتا ہے تو وہ صرف غریب لوگوں کو یا کمزور لوگوں کو نہیں اپنی لپیٹ میں لیتا، حتیٰ اس قوم کے جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ناز و نعم میں لوگ ہوتے ہیں یا وہ جو خواص ہوتے ہیں، اشراف ہوتے ہیں، ان کو بھی عذاب جو ہے وہ پکڑ لیتا. اب جب عذاب پکڑتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم عذاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کی کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یجعرون، جعرا اس کے معنی ہے اصل میں، یعنی جیسے کوئی شخص جو ہے وہ جانور جس طرح سے آباد ہو. خاص طور پر بعض کو میں نے علماء کو دیکھا کہ انہوں نے لکھا کہ جیسے کتا آوازیں نکالتا ہے، خاص طور پر جو ایک تو بھونکنا ہوتا ہے، بھونکنا نہیں ہے، بھونکنے کے علاوہ کبھی کبھار کسی درد یا کسی تکلیف میں ایک خاص قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، او او کرنے جیسی لمبی لمبی آوازیں جو نکالتا ہے، اس طرح کی آواز کو جو ہے وہ بعض علماء نے کہا کہ جعرا سے جو مراد ہے اصل میں وہ ضروری نہیں کتا، بعض دیگر حیوانات بھی شاید نکالتے ہوں گے، ان کی طرح سے وہ جو تکلیف میں اور پریشانی کے اندر وہ آوازیں نکالتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، آوازیں نکالیں گے. اب یہ لازم بات ہے، یہ جو مقام ہے یہ قیامت کا مرحلہ ہے، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا زمانہ ہے. تو کیا کہا جائے گا؟ لا تجعر الیوم، آج کے دن یہ آوازیں نہ نکالو، اور یہ مت سمجھو کہ تم نے یہ آوازیں نکالو گے، اب یہ اس طرح سے کرو گے تو آج تم پر رحم کھایا جائے گا، نہیں. انکم منا لا تنصرون، بتحقیق تمہارے لیے منا ہماری جانب سے اب کوئی نصرت نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے آج کے دن. دیکھیے یہ ایک مرحلہ میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ قیامت کے دن شفاعت اور قیامت کے دن نصرت، قیامت کے دن مدد، اس میں آپ تقریباً جہاں پر بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے ہماری جانب سے نہیں ہے، ہم تمہیں نصرت نہیں کرنے، تمہاری نصرت نہیں کریں گے، یا ہماری جانب سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، یا ہم تمہارے بنائے ہوئے شفیعوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آج آ کر شفاعت کریں، یا قیامت کے دن صرف وہ شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. یہ جو ہے وہ شفاعت کا انکار نہیں ہے، بلکہ پروردگار متوجہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے بنائے ہوئے شفیع کام نہیں آئیں گے، تم نے اگر سمجھ لیا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ میری شفاعت کر سکے گا، تم نے اگر یہ سمجھا ہوا ہے کہ فلاں جو ہے قیامت کے دن میری مدد کرے گا، تو تمہارا بنایا ہوا جو ہے وہ قیامت کے دن نہیں کرے گا. اگر تم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ قیامت کے دن کون شفیع بن سکتا ہے، تو یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس کو وسیلہ بنایا ہے. شفاعت کے مسئلے میں یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ بعض ایک فرقہ ہے جو کہ شفاعت کا صریحاً انکار کرتا ہے، شفاعت کا اور توسل کا انکار امت اسلامیہ اور اسلام کے مسلمہ عقائد سے انکار ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے وہابی جو کہ شفاعت کا کھلے عام انکار کرتا ہے، توسل کا کھلے عام انکار کرتا ہے، یہ طبقہ بعض دیگر جو مسلمان ہیں وہ ان کو کیسے مسلمان مان لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسلمات ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم شفیع ہے کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے. مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک طرف جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹی وی میں جو ہے وہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے اذان کے بعد، اور اس میں پڑھا جاتا ہے کہ شفاعت اور وسیلہ قرار دیتا ہے پیغمبر کو پروردگار تو، اور ایک پورا گروہ ایسا ہے کہ جو کھلے عام جو ہے وہ شفاعت کا اور وسیلے کا انکار کرتا ہے، یعنی مسلمات دین کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود جو اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے. تو یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے. البتہ باقی تمام امت مسلمہ میں، لیکن باقی تمام امت مسلمہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے شفیع کام نہیں آئیں گے. میں بھی اب ہم اپنے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو شفیع قرار دیں، وہ اپنی مرضی سے کسی کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ میری قیامت کے دن شفاعت کرے گا. شیعہ صرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جن کے وسیلے سے عبادتوں کو قبول کر رہا ہے، انہی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کر سکیں. تو آ کر دیکھ لو کون ہے کہ جس کے ذکر کیے بغیر جو ہے وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہوتی. میں نہیں، امام شافعی سے جا کر سوال کیجیے گا، اور جب وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن جو نازل کیا اس میں آپ کی محبت کو واجب قرار دیا، کفاکم من عظیم الفخر انکم، اور آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کہہ دینا کافی ہے، من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے نماز میں آپ کے اوپر درود نہیں بھیجا اس کی کوئی نماز نہیں ہے. تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، یہ وہ ذوات مبارکہ ہیں اور مقدسہ ہیں کہ نہ صرف جن کے اوپر درود بھیجے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور نماز قبول نہ ہو تو باقی تمام احکام قبول نہیں ہوتے، تمام عبادات قبول نہیں ہوتی. تو پتہ لگا کہ تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار نماز، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر درود. اور یہی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے جن کے لیے فضیلت کا مقام یہ ہے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو بات یہ ہے کہ جن کے اوپر درود ایک ایسی عبادت ہے، جن کے اوپر سلام بھیجنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ درود اپنے بھیجتے ہیں اور سلام اپنے بھیجتے ہیں، تو انہی کو اللہ نے وسیلہ بنایا دنیا میں، ان کے ذریعے سے عبادات کو اور نمازوں کو قبول کیا، ان کو یہ حیثیت اللہ نے دی، ان کے لیے قرآن میں مختلف آیات کو اتارا گیا، اور انہی کی شفاعت کو جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لہذا عزیزان من، اب یہ لوگ جب جو کہ اعمال انجام دے رہے ہیں اپنے گناہوں اور اپنے جہالت اور تعصب میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ جب قیامت کے دن چیخیں گے پکاریں گے تو ان کو کہا جائے گا کوئی چیخ و پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آوازیں نکالنے اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا آج ہماری جانب سے منا ہماری جانب سے لا تنصر کوئی مدد نہیں دی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، کانا جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ایک تسلسل کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے اس روایت کا کہ جس میں فرمایا گیا کہ جب بھی فاطمہ آتی، تو وہاں پر بھی یہی لہن استعمال ہوا ہے، کانا کے ساتھ فعل مضارع. جب بھی سیدہ آتی ہیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مسلسل پیغمبر کی روٹین یہ تھی اور ہمیشہ ان کا سلسلہ یہ تھا. ایک تسلسل کو پر دلالت کرتے ہیں یہ الفاظ کہ جب بھی سیدہ آتی ہیں پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے قد کانت آیاتی تتلا علیکم, جب بھی ایک مسلسل سلسلہ. اب یہ تسلسل کو بیان کرتا ہے آدم سے لے کر خاتم تک, اور آج تک قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. بس ایک مسلسل فعل جو کنٹینیوسلی ہوتا ہے, یعنی تمہارے اوپر میری آیات مسلسل تلاوت ہوتی رہیں, مگر تم کون تھے؟ فکن تم, تم وہ لوگ تھے. علی اعقابکم تنکسون, کہ تم اپنے پیچھے کی طرف منہ پھیر لیا کرتے تھے, اور تنکسون اور الٹے ہو جایا کرتے تھے. نکسا کا جو معنی ہے وہ کسی چیز کے الٹنے, عقب پیچھے کو کہتے ہیں, کہ تم جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہٹ جاتے تھے یا پیچھے کی طرف اپنے آپ کو پھیر لیتے. تن کے سن خاص طور پر الٹ کے معنی میں ہے, کسی چیز کو الٹ دینا, یہ جو ہے نکسا کے معنوں میں. اسی سے نکسا, یہ اگر سین کے ساتھ ہو تو ٹوٹنے کے معنوں میں تقریباً آتا ہے, لیکن اگر سواد کے ساتھ ہو تو یہ معنی میں آتا ہے الٹنے کے. نکسا بالکل کسی چیز کا الٹا ہو جانا. اسی لیے اسی مادے سے روایات میں قلب کے لیے آیا ہے کہ بعض فرمایا مولانا کہ بعض لوگوں کے جو ہے وہ قلب قلب منکوس ہے. منکوس یعنی الٹے ہو گئے قلب. اب اس پر ایک بحث انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب قلب الٹا ہو جائے, اور اس شاید یہ جو تن کے سون سے مراد ہے یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے ظرف کو الٹا کر دینا. اب آیات گویا جو ہے وہ بارش کی مانند ہے. دیکھیے غور کیجیے گا کہ ظرف اگر الٹا پڑا ہوا ہو تو آسمان سے جتنی مرضی بارش ہو جائے اس ظرف کے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ وہ الٹا ہے. ہماری آیات مسلسل تمہارے سامنے بیان ہوتی تھیں, لیکن کن تم علی اعقابکم, تم جو ہے وہ اپنے پشت کی جانب ہو جاتے تھے, تن کے سون الٹے ہو جاتے تھے. اب جب تمہارا ظرف الٹا ہے, ظرف وجودی الٹا ہے, تو آیت آئے اگر بارش کی طرح سے بھی نازل ہوں, خدا کی ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ بارش کی طرح سے بھی ہو رہا ہو, جن کے ظروف الٹے ہیں, جنہوں نے اپنے قلب الٹے کر دیے ہیں, جن کے ظروف وجودی الٹ ہو چکے ہیں, جتنا مرضی قرآن آیت ہو تلاوت کی جائے, جتنا مرضی, حتیٰ میں یہ کہوں گا کہ جتنا مرضی قرآن پڑھیں, ہدایت ان کے دلوں میں جگہ نہیں پیدا کرتی. لہذا بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ آئمہ کے دور میں بھی ملتا ہے کہ میں آج ہی کوئی روایت کہیں پڑھ رہا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ امام کے ساتھ کسی جگہ ساتھ سے گزر رہا تھا اور بڑی خوبصورت لہن میں جو ہے وہ قرآن کی آواز آ رہی تھی, تو تھوڑی دیر کے لیے رکا تو امام نے فرمایا کہ یہ جو تم آواز سن رہے ہو جس بندے کی, یہ اہل جہنم میں سے ہے. دیکھیے قرآن کا دل نشین آواز میں پڑھ لینا, قرآن کو جو ہے وہ بہت ہی دلکش انداز سے پڑھنا اور بڑی قراءت کرنا اور بڑے لمبے لمبے سانس سے بڑا کھینچ تان کے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن کو پڑھنا, قرآن کے آداب کے اندر تو یہ شامل ہے, قرآن کے ہدف میں شامل نہیں ہے. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ ہم اپنا سارا زور جو ہے وہ حسن تلاوت کے اوپر لگا دیں, حسن قراءت کے اوپر لگا دیں, اور بڑا لہر میں اور بڑے ہم جسے کہتے ہیں سروں کے ساتھ اور بڑے ہی حسین لہنوں کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو پڑھیں, اور کیفیت کیا ہو کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی لیکن قرآن کے جو معنی ہیں اور قرآن کے اندر جو تحریف کریں اور اس طریقے سے ہو جائیں کہ قیام جو قرآن کی ہدایت کا سلسلہ ہے وہ ہمارے قلوب میں اپنی جگہ نہ بنا سکے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. مستکبرین بہی, یہ جو ہماری آیات آتی تھیں ان کی طرف بھی بہی کا اشارہ ہے. بہی کا اشارہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اس کا اشارہ پلٹتا ہے کہ تم کیا کرتے تھے کہ جب ہماری آیات پیش کی جاتی تھیں تو تم بڑا غرور و تکبر کے ساتھ پیش آتے تھے, بہت ہی غرور و تکبر کے ساتھ اسے رد کر دیتے تھے. سامرن تہ جرون, اور کیا کرتے تھے؟ سامرن, سامرا کا جو لفظ ہے اس سے مراد جو ہے جیسے سمر کا لفظ ہے اسی طرح سے سین کے ساتھ بھی سمر ہے. یہ جو سین کے ساتھ سمر ہے یہ دلالت کرتا ہے, اس کے معنی ہے رات میں باتیں کرنے کے. سامرن، تم لوگ راتوں کو جو اپنی بیٹھکیں لگایا کرتے تھے ان کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اس میں تم کیا کرتے تھے؟ تہجرون۔ اب یہ جو تہجرون ہے، اس کے اندر علماء کے اندر ایک چھوٹی سی بحث ہے کہ یہ اس کا اصل مادہ کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ دو مادے نکلتے ہیں، اور اگر ان دی اینڈ دیکھا جائے تو شاید دونوں کا معنی یا نتیجہ شاید دونوں کا ایک ہی ہو۔ فرمایا کہ اگر ہجارہ فجر کے معنوں پہ حجر لیا جائے تو حجر دوری کو کہتے ہیں، اردو ادب میں بھی اس کو کہیں پر یعنی استعمال کیا ہے، ہجران اور اس طرح کا بہت سارا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حجر کہتے ہیں فجر کے وزن کے اوپر دوری کو، اور جدائی کے معنوں میں سامرن تہجرون، کہ تم راتوں کی بیٹھک میں بیٹھ کر جو باتیں کیا کرتے تھے وہ جدائی اور دوری کی باتیں تھیں، یعنی اس سے تم دوری اختیار کرتے تھے۔ اور ایک معنی جو ہے اس کا کفر کے وزن پر، ہجارہ کفر کے وزن پر حجر کے کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، ہجر اور حجر کفر کے وزن پر۔ اگر ہجارہ حجر کے وزن پر ہو تو اس سے جو مراد ہے وہ ناسزا کہنا، برا بھلا کہنا۔ بعض لوگوں نے حتیٰ یعنی لفظ استعمال کیا ہے کہ گالی تک کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ راتوں کو بہت دیر تک بیٹھتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی فضول باتیں کیا کرتے تھے، کفر آمیز باتیں کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے ناسزا الفاظ جو ہیں وہ قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو یہ کام تھا کہ تم اس کے سامنے استکبار اور غرور کرتے تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور تم راتوں کو بیٹھ کے دیر دیر تک جو ہے وہ اس طرح کی ناسزا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، تو آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ افلم یدبر القول، کیا تم نے تدبر نہیں کیا اس قول میں؟ اب قول سے دوبارہ مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور پیغمبر کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا پیغمبر کے قول میں، تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا تم نے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا یہ جو ہمارا پیغمبر ہے یہ تمہارے لیے آیا وہی چیز نہیں لے کر آیا کہ جو تمہارے پہلے جو والدین تھے یا آبائے اول جو تھے تم سے پہلے وہ لوگ جو ہے لے کر آئے ہوں، یعنی یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے تم سے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو وہاں پر موجود تھے افراد ان کے اندر یہودی اور عیسائی اور دیگر افراد جو تھے، اور حتیٰ یہاں پر بھی جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے اولیاء چلے آئے تھے، ان سب نے اس سے پہلے ان کو بتایا تھا، اللہ کے بارے میں بھی بتایا ہے، قیامت کے بارے میں بتایا ہے، نبوت کی بارے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو تمہارے پاس جو ہے یہ کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو تمہارے پاس اس سے پہلے نہ آئی ہو؟ کوئی ایسی چیز بتا رہا ہے؟ ام جاءہم، بلایا ہے تو ان کے پاس، مالم یأتِ، وہ چیز کے جو نہیں لائے، آباءہم الاولین، اس سے پہلے ان کے والدین، ان کے جو آبا تھے، جو وہ چیز آئی اس سے ہٹ کر کوئی چیز لایا نہیں؟ ان کے لیے بھی جو چیز آئی تھی وہ کیا تھی؟ ان کے لیے بھی جو ہے خدا کا پیغام، نبوت کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، ملائکہ کے اوپر ایمان، قیامت کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، دیکھیے یہاں پر رسول کا لفظ ہے، ادھر قول کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا نا کہ اس سے قرآن بھی مراد دیا جا سکتا ہے اور پیغمبر بھی، یہ قرینہ بنتی ہے بات کہ یہاں پر اس سے مراد رسول ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، آیا یہ لوگ نہیں جانتے اپنے رسول کو؟ فہم لہو منکرون، پس یہ اس کے منکر ہو رہے ہیں۔ یہ جو قرآن بات کر رہا ہے اس پہ غور کیجیے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پروردگار اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ان کے قلوب کے اندر کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ قرآن واضح طور پر جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پیغمبر کو پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ ان کا پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فہم لہو منکرون، جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ ام یا یقولون، اور کہتے ہیں بہی جنہ. بعض لوگ اب یہ جنہ بہی جنہ پیچھے بات گزر چکی ہے غالباً اگر مجھے یاد آتا ہے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہی گفتگو ہوئی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا, یا حضرت نوح کے فوراً بعد جو گفتگو آئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ یہ گفتگو آئی تھی کہ وہاں پر بھی جو کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جن جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے. اگر آپ مجھے صرف ایک منٹ کے لیے اجازت دیں تو میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں, یا تو غائب. ہاں, ان ہوا الا رجل بہ جنہ, یہ حضرت نوح کے بعد جو خود حضرت نوح کے بارے میں, سوری حضرت نوح کے بارے میں بھی انہوں نے وہاں پر بھی ہم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا. ان لوگوں نے کیا کہا تھا, ان ہوا الا رجل بہ جنہ, یہ شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر جن نے قبضہ کیا ہوا ہے, مجنون ہے. یہ دو باتیں میں نے اس وقت بھی آپ کو سمجھائی تھیں اور اس وقت بھی میں نے اس کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے کہ جن سے کیا مراد ہے, اور جن کے حوالے سے اس زمانے میں جو ہے وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جس کے وہ حل نہیں نکال سکتے تھے, کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کا, ایون جو لوگ دیوانے ہو جاتے تھے ان کے لیے بھی وہ لفظ استعمال یہ کرتے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جن نے اس کی عقل کو جو ہے نا خراب کر دیا ہے, کیونکہ وہ اس کے جو سائیکلوجیکل ڈس آرڈرس تھے, اس کی جو ذہنی امراض تھے, اس کی کوئی توجیہ نہیں پیش کر پاتے تھے, یعنی ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا. تو اب جب کسی بھی بات کا سولوشن نہیں نکلے گا تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ اس کو جن کی گردن میں ڈال دو. ہمارے ہاں ابھی بھی بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, بعض اوقات ہم وہ خدا کی گردن میں ڈال دیتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پر جب حل نہیں کر پا رہے ہوتے چیزوں کو تو ہم نے بڑا آسان چیز حل نکالا. دیکھیے, ہر چیز کا کائنات کے اندر مؤثر اللہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن کئی جگہوں پر بعض چیزوں کی جو وجہ ہے اس کی یعنی جو علت ہے یا سبب جو ہے وہ ہم ہوتے ہیں, ہمارے گناہ ہوتے ہیں. تو وہاں پر بجائے اس کے کہ چیز کو اللہ کی طرف پلٹاؤ, پہلے یہ دیکھو کہ تم نے غلطی کہاں پر کی ہے. تو بجائے ہم اس غلطی کو ڈھونڈنے کے اور اپنے آپ کو اور اپنی اصلاح کرنے کے, ہم کیا کرتے ہیں, ہر چیز کی بات دیکھیں بازگشت ہے, یعنی میرے گناہ کی وجہ سے جو میرے اوپر مشکل آنی ہے اس پہ پہلے تو مجھے غور یہی کرنا نا, ٹھیک ہے کہ وہ جو مشکل اس گناہ کی وجہ سے میرے اوپر آئی ہے اس کو اللہ نے اس طرح سے قرار دیا تھا, یعنی میں یہ گناہ کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا, یہ اس چیز کے اندر جو اثر ہے وہ اللہ ہی نے قرار دیا ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں کہ یہ میرے ساتھ اللہ نے کیا ہے. قرآن نے کئی مرتبہ اس چیز کو دہرایا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. اللہ کا کام نہیں ہے تمہیں مشکل میں ڈالنا. بات یہ کہ میں نے کل بھی مثال آپ کو دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر تاثیر اس طریقے سے رکھی ہے کہ اگر ہم کسی چیز پر کوئی غلط طریقے سے اختیار کریں گے تو جو اس کے غلط نتائج ہیں وہ ہمارے اوپر مرتب ہوں گے. اگر میں سانپ کو جا کے چھیڑوں گا, مثلاً یہاں پر یہ بجلی ہے, یہ ساری کی ساری بجلی جو ہے وہ ہمیں کتنے فائدے پہنچا رہی ہے, لیکن اگر میں پلک میں جا کر انگلی ڈالوں گا تو مجھے کرنٹ لگے گا, مجھے نقصان ہو سکتا ہے, حتیٰ میری موت واقع ہونے کا امکان موجود ہے. اب یہ جو ہے, یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں, یہ جو ضرر ہے یہ اللہ ہی نے رکھا ہے اس کے اندر, یہ جو کیفیت ہے یہ بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ مجھے عقل دی ہوئی ہے کہ میں اس میں انگلی نہ ڈالوں. عین ہی اسی طرح سے گناہوں کی جو تاثیر میرے پاس, اسی لیے اللہ تعالیٰ, یعنی ہمیں یہی بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جن چیزوں سے روک رہا ہوتا ہے وہ بالکل سانپ کے بل یا جو ہے وہ بجلی کے پلگ کی مانند ہوتے ہیں, کہ ہمیں ظاہر میں تو نظر نہیں آ رہا. اب اتنا اچھے کام کر رہی ہے, اتنی بہت ساری چیزیں بجلی چلا رہی ہے, تو اب میں انگلی ڈال دوں؟ بے عین ہی اسی طرح سے کسی چیز کی زیبائی, کسی چیز کی اٹریکشن جو ہے اس وہ اٹریکشن اس لیے نہیں رکھی گئی کہ ہم اس کے اندر انوالو ہو جائیں اور غلط طریقے سے اس کو حاصل کریں. اور جب بھی ہم کسی چیز کو غلط طریقے سے حاصل کریں گے جس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہوگا, تو اس کے جو آثار ہمارے اوپر پڑنے ہیں, اس کی جو وجہ ہے وہ ہم خود بنے ہیں, گرچہ وہ تاثیر اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے. خوب, تو اب پرانے تو ابھی بھی, بلکہ یہ جو جن والا معاملہ ہے ابھی بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات کو جب حل نہیں کر پا رہے ہوتے. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, ایسے ہی سحر کے وقت مولانا بڑی اچھی بات کی کہ یا بعض لوگوں کے گھر میں سے نا وہ گوشت کا ٹکڑا یا پتہ نہیں خون کا لوتھڑا یا اس طرح کی کچھ چیزیں نکل آتی ہیں, تو فوراً ہمارا دماغ جاتا ہے کسی نے میرے پر جادو کیا ہوگا, کوئی میرے پیچھے لگا ہوگا. دیکھیے, ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے, سحر اور جادو اس کے آثار بھی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی انوالو بھی ہوتی ہوں گی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے ایک دم سے بدگمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب کوئی چیل اڑتے ہوئے فرض کریں اس کے, یا کوئی کوا یا کوئی جا پرندہ اڑتے ہوئے جو ہے, یا کوئی بلی میرے صحن میں لا کر کوئی چیز ڈال گئی, کیا اس چیز کا امکان نہیں ہے؟ امکان ہے, لیکن ہم ایک دم سے بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مسمبہ ہیں, حالات ہیں, رزق میں تنگی ہو جاتی ہے, میں کام کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہے اور میرا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جب باتیں ذہن میں آتی ہیں ہم فوراً بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں, کسی نے میرے پر جادو کیا ہوگا, کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے, کسی نے میرے رزق کی بندش کر دی وغیرہ وغیرہ. عزیز من, اگر یہ یاد رکھیے گا, جادو جو اثر کرے گا یا کوئی فلاں چیز جو میرے پر بندش اثر کرے گی فلاں فلاں, یہ بھی میرے اعمال کی خرابی کی وجہ سے کرے گی. اپنے ذہن کو بالکل کلیئر کر لیں. اگر آپ طہارت و نجاست کے مسائل میں کو اہمیت دینے والے ہیں, اگر آپ واجبات کو اہمیت دینے والے ہیں, اگر آپ محرمات سے سختی سے پرہیز کرنے والے ہیں, میں ابھی مستحبات وغیرہ کی باتیں نہیں کر رہا, یہ تین چیزیں امپورٹنٹ. ایک نہ طہارت و نجاست, اگر مجھے طہارت و نجاست کا معلوم ہی نہیں ہے اور میرے گھر کے اندر نجاست یا میرے بدن کے ساتھ نجاست ہے تو میری عبادات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, طہارت اور نجاست کے حوالے سے پہلا زور جو ہے اسی بات پر رکھیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں طہارت اور نجاست کے مسائل, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو معلوم ہو لیکن آپ نے اپنے بچے کو صحیح ٹرین نہ کیا ہو, تو وہ گھر کے اندر نجاست لے کر آئے گا تو آپ کی عبادتوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا. لہذا پہلے مرحلے پر جو طہارت اور نجاست کے معاملات ہیں ان کے اندر غور کریں, ان کو کنٹرول کریں, پھر کوشش کریں کہ واجبات ترک نہ ہوں اور محرمات ادا نہ ہوں انجام نہ دیں. یہ تین چیزیں بھی اگر آپ نے جو ہے ان کا خیال رکھ لیا تو یقین کریں کوئی سحر جادو وغیرہ ان میں سے کوئی چیز اول تو آپ پر اثر نہیں کرے گی. دوسرا غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہی اعمال جو ہے وہ رزق کی بندش کا باعث بن رہے ہوں. میں اس بات کو کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ رزق کے تقسیم ہونے کا روایت میں شدت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ جو ذکر آیا ہے وہ بین الطلوعین ہے. نماز فجر سے لے کے طلوع شمس تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر موجود ہے, اور فرمایا کہ جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رزق جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا, ان کو نہیں عطا کیا جاتا. اب ہمارے شہر کے لوگ تو سوتے ہی اسی ٹائم میں ہیں, بعض تو ایسے ہیں کہ جو نماز فجر سے پہلے تک جاگ رہے ہوتے ہیں, نماز فجر بھی نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو جاگتے ہیں اور اتنی مہربانی کر لیتے ہیں کہ نماز فجر پڑھ کے پھر فوراً سو جاتے ہیں. اگر آپ کسی واقعی وجہ سے کسی یعنی جسے کہنا چاہیے جواز شرعی کے ساتھ جاگ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کا رزق بند نہیں کرے گا. اسی لیے فرمایا کہ جو نماز شب کے لیے جاگتا ہے, یا فرض کریں کسی کے روزگار کا معاملہ ایسا ہے یا کوئی ایسی اس کی مجبوری ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے. لیکن جو بلا وجہ جاگتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, فالتو کی باتیں کر رہے ہیں ایسے لوگ, اور پھر نماز فجر سے پہلے یا نماز پڑھتے ہی فوراً سو جاتے ہیں اور پھر وہ روتے ہیں رزق کے لیے, تو ان کو رونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے زمین کے اوپر جو ہے وہ رزق تقسیم کرنے کے مرحلے میں آتے ہیں, اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے وقت جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا. خوب, اب ہم کیا کرتے ہیں, ایسے تمام واقعات کے جن کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہوتے ہم جو ہے اس کو جنوں کے گردن میں ڈال دیتے ہیں. لیکن یہاں پر جن سے جو مراد ہے بھی جنا, یہاں پر مراد کیا ہے کہ وہ جو مجنون کی کیفیت, جنون کی جو کیفیت ہے, جب اس کو وہ نہیں حل کر پاتے تھے تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے. اسی لیے یہ جو لفظ مجنون ہے کہ جنب ہی یا کیا نام ہے مصب ہی الجن, اس طرح سے لفظ ہے اصل میں, کہ جس سے مراد یہ ہے کہ مجنون اس کو کہتے تھے جس کو جن چھو گیا ہو. چونکہ جنون کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی, خود لفظ جنون بھی جو نکلا ہے وہ اسی مادہ سے اسی لیے نکلا ہے کہ چونکہ اس بیماری کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اس کو نسبت دے دیتے تھے جن سے. دیوانگی کا کوئی تعلق جن اور اس کے چھونے یا جن کے آصحاب کے آ جانے سے ہرگز نہیں ہے. یہ میں نے کل بھی آپ کے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اب ام یقولون بہ جنا, جانتے ہو اس کے باوجود کیا کہتے ہو کہ یہ جو نبی ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ مجنون ہے. اب قرآن فرما رہا ہے بل یعنی تمہاری بات غلط ہے, جاءہم بالحق, یہ ان کے پاس حق لے کر آیا تھا, وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ. دیکھیے اس چیز کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اکثرهم للحق کارہون تو اس سے مراد صرف اور صرف جو ہے وہ مشرکین نہیں ہیں, اس سے مراد صرف اور صرف جو ہے وہ یہود و نصارہ نہیں ہیں, بلکہ اس سے مراد منافقین بھی ہیں. اور اکثر ہم یہ بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی تھی کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کرتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ آپ جو بات کر رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اس حق کا انکار کیا کرتے تھے. یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کارہون، یعنی کہ ان لوگوں کو حق سے کراہت تھی، ان کو حق پسند نہیں تھا. اس لیے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس پر بھی میں ایک جگہ بحث کر چکا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، حق طلبی ایک کیفیت کا نام ہے. مولا کائنات کے دور میں بھی لوگ اب یعنی باطل سے نفرت، ظلم سے نفرت کرتے تھے، لیکن حق طلب نہیں تھے. حق طلبی ظلم ستیزی یا ظلم نفرت سے آگے کا مرحلہ ہے. حق طلبی یہ ہے کہ گرچہ میرے نقصان میں حق کیوں نہ جا رہا ہو، میں حق کو تب بھی طلب کروں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جہاں پہ میں نے گفتگو کی ہے وہاں پر میں اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، چونکہ یہاں پر ابھی موقع نہیں ہے اور محل نہیں ہے اور وقت بھی چونکہ تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے، لہذا صرف اشارہ کروں گا. ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہمیں امام زمانہ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ہمارے دل میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ ہم شدت کے ساتھ امام کو طلب کریں. میں یہ مثال دیتا ہوں، آج کل ماہ مبارک رمضان ہے، آپ اس کو بالکل ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، بالکل ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، امتحان کریں اور پھر غور کیجیے گا. کل جو آپ افطار کریں، اس افطار میں آپ چائے پی لیں، شربت پی لیں، آپ جو ہے وہ لسی پی لیں، اینی لکوڈ سوائے پانی کے، پانی مت پئیں. شربت جتنا پینا ہے آپ نے پی لیں، دودھ پی لیں، جوس پی لیں، چائے پی لیں، جو دل چاہے آپ کا پی لیں، پانی مت پیجیے گا. اور افطار کے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیے گا، بار بار آپ کے اندر سے ایک آواز نکلے گی جو آپ کو کہہ رہی ہوگی پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا. جب تک آپ آدھا گلاس یا ایک گلاس پانی نہیں پی لیں، گرچہ ٹیکنیکلی آپ کی باڈی کے اندر پانی آ چکا ہے، اس وقت آپ کی باڈی کو ٹیکنیکلی پانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر جو ڈی ہائیڈریشن پورے دن میں ہوئی ہے، یہ جو آپ نے شربت پی لیا، یہ جو آپ نے جوس پی لیا، یہ جو آپ نے چائے وغیرہ پی لی ہے، اس کے اندر جو لکوڈ ہے، اس کے اندر جو پانی ہے، وہ آپ کی باڈی میں جانے کے بعد آپ کے باڈی کے اندر سے پانی کی قلت کو ختم کر چکا ہے، لیکن پانی کی طلب بار بار آپ کو تڑپائے گی یہاں تک کہ آپ پانی پینا لیں. سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا کبھی ہمارے اندر سے امام کی تڑپ ایسے پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہم نے کبھی امام کو اس طریقے سے طلب کیا ہے کہ مثلاً میں یہ کہوں کہ سوتے ہوئے میں ہمیں خیال آ جائے، اور اگر ابھی ہوگا یہ آپ من نہ پانی پئیں، اور پھر جب آپ سوئیں گے تو سونے میں نیند میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ اٹھیں گے اور آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی اور آپ کو خیال آئے گا کہ میں نے پانی نہیں پیا. تو ہمارے ہاں کبھی امام کے ہاں نسبت ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں رات کو خیال آئے اور ہم رات کو سوتے میں سے اٹھ کر یہ سوچیں کہ یار ہمارے امام نے ظہور کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں ہے طلب؟ اس لیے کہ ہمارے اندر حق طلب ہی نہیں ہے. امام نے آنے کے بعد حق و انصاف سے جو اس دنیا کو بھرنا ہے، اگر وہ حق اور وہ انصاف، وہ عدالت میرے اور آپ کے خلاف جاری ہوگی تو کیا پھر ہم بھی تب بھی ہم پسند کریں گے؟ یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر میں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر میں حق طلب ہوں، اگر میں عدالت طلب ہوں اس لیول پر بھی کہ گرچہ عدالت اور حق جو ہے وہ میرے نقصان میں ہی کیوں نہ جائے، میں اس کے باوجود اس کو طلب کرنے والا ہوں، تو پھر یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ ایسا شخص کبھی بھی ظلم اور ظالم پسند نہیں ہو سکتا. اس وقت ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ ظلم پسندی سے بھی آگے کا مرحلہ ظالم پرستی ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں. بس یہ جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کیا ہے؟ للحق کارہون. ان کی جو اکثریت ہے وہ حق سے کراہت رکھتی ہے، حق کو پسند نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ حق ان کے نقصان میں جاتا ہے. اگر حق بات کہی جائے تو اس سے ان کو چونکہ نقصان پہنچتا ہے، لہذا یہ حق سے کراہت رکھتے ہیں. لازم بات ہے کہ دین جو حق لے کر آیا ہے اور بات لے کر آیا ہے، اگر وہ نافذ ہو جائے تو ان کی بادشاہتوں کو، ان کے جو اقتدار ہیں، انہوں نے جو مال و اموال جمع کیے ہوئے ہیں، وہ سب ناحق ہیں، اور اس کے دین ان سے وہ ختم کروائے گا. لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حق سے کراہت رکھتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بارِ الٰہی اس ماہ مبارک کی نعمتوں، اس ماہ مبارک کی برکتوں کے صدقے سے، ان تمام نعمتوں اور برکات کی حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.